نعت شریف کے اشعار ہیں، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ، دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان. گر نسلے علی ہو زبان پر، گر نسلے علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فغان میں، کیا اثر ہوگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگو اپنی دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق رہیں. درود شریف وہ دولت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے ہم پہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. فرمایا کہ درود شریف قطعی قبول ہے، جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے ضرور قبول ہوتا ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، اس محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ درود شریف ضرور قبول فرماتے ہیں. اور اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور بڑا فائدہ اللہ اور رسول کی محبت حاصل ہونا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے، اور آپ کا حق بھی ہے. اور درود شریف کے بہت فضائل ہیں، اور اس میں یہ تو سبھی نے سن رکھا ہے کہ ایک درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ درود شریف پڑھنے میں. کس قدر فضیلت کی چیز ہے.
گر نسلے علی ہو زبان پر،
اب جب یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب یہ اول درود شریف پڑھ لیا آخر درود شریف پڑھ لیا، تو جب اول بھی قبول فرمایا اور آخر بھی قبول فرمایا تو درمیان کو کریم سے بعید ہے کہ وہ قبول نہ کرے. ایسا نہیں، کریم سے یہ امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، ان سے امید نہیں ہے کہ اول کو قبول فرمائے آخر کو قبول فرمائے اور درمیان والے کو رد فرمائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں درود شریف کے صدقے میں.
گر نسلے علی ہو زبان پر، گر نسلے علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فغان میں، کیا اثر ہوگا ہو فغان میں. ورفعنا کا انعام یہ ہے،
یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ورفعنا لك ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. کیا اول تو کلمہ شریف میں ہی یہ پورا موجود ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد فوری طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، مکمل کیا ایمان ہے ہی نہیں. جس نے اللہ کا انکار کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، کافر ہے وہ جس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا. تو اور دوم یہ کہ اذان میں بھی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مؤذن، محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف نماز میں بھی ہے.
گر نہ صلی علی ہو زبان پر، کیا اثر ہوگا ہو فغاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں، جیسے خورشید ہو آسمان میں. ورفعنا کا انعام یہ ہے، ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں.
دنیا میں بھی امتی اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنے نبی پر رحمت نازل فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے درود شریف، درود پڑھنا یہ ہے، یعنی درود بھیجنا اپنے نبی پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متواتر فرما رہے ہیں. ان اللہ اور ملائکہ بھی.
ورفعنا کا انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب و جان میں، عشق ہو آپ کا قلب و جان میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اپنے والد سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ نہ، دنیا میں کوئی شے سے زیادہ میری محبت نہ ہو، میری محبت اس سے بڑھ کر ہو، اس وقت تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک شخص کو اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچ جاتا ہے، اب وہ اس حکم کو پورا کرنے میں نہ اپنے والد کا دھیان کرتا ہے، نہ والد، نہ اولاد کا ان کو خاطر ملاتا ہے، اور نہ ہی اہل و عیال کو خاطر ملاتا ہے. احکامات ایسے تو نہیں ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچے، احکامات میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نفس تقاضا کرے، گناہ کا تقاضا کر رہا ہے، اور کوئی اپنے رشتہ دار گناہ کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن یہاں اللہ اور رسول کے حکم کو مقدم کرنا کہ نہیں بھائی، ہمارے اللہ کا حکم نہیں ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ نے ان باتوں سے منع فرمایا، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری تمام اشیاء سے زیادہ ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ ہے. مثلاً بازے ہوتے ہیں والدین بھی ایسے، کوئی غیر شرعی تقاضا کرتے ہیں، مثلاً بازے ایسی بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے سنایا رحمت اللہ علیہ کے ایک شخص آیا یونیورسٹی میں، اور اس نے آ کر پوچھا کہ ہماری بیٹی آتی ہے پڑھنے، اس کی حاضری کا رجسٹر دیکھا، انہوں نے کہا حاضری تو پوری ہے لیکن ہاسٹل میں آپ کی بیٹی نہیں رہتی، یہاں نہیں رہتی، ہاسٹل میں نہیں نظر آتی، پڑھنے کے بعد معلوم نہیں کہاں چل جاتی. اس نے کہا آل رائٹ، اٹس آل اوکے، کیونکہ بس پڑھائی میں حاضر ہے, پڑھائی میں پیچھے نہ ہونی چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں ہے نا, معلوم ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سنا ہے کہ یونیورسٹیوں میں بازی ایسے وہ قوانین لاگو کر دیے ہیں کہ ایک لڑکا ضرور ہے کہ لڑکی کے ساتھ بیٹھے. اب عجیب بات ہے, یعنی عقل الٹ گئی, حیا کے جنازہ نکل گیا. کہ افسوس ہے کہ یعنی دین دنیا بھی تو برباد ہے, تم کچھ تو ہمیں بتاؤ کہ بھائی اس کا یہ فائدہ. دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, آگ لگ رہی ہے, عشق مجازی کی آگ لگ رہی ہے. اس کی بیوی اس کے ساتھ, اس کے شوہر اس کے ساتھ, عجیب. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کہتے بھی کتنی شرم آتی ہے. لیکن یہ حال ہے کہ اور ماں باپ کی بھی عقل رخصت ہو چکی ہے, کیونکہ خود یہ کیبلوں نے اور ٹی ویوں نے اور رات رات بھر فلمیں دیکھنا اور ایسا گندا ماحول کہ ان کی عقل رخصت ہو چکی ہے. لہذا ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیل رہے ہیں. کس قدر بے حیائی کی بات ہے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر تم میں سے حیا ہی جاتی رہے پھر تم جو چاہو سو کرو. یعنی ہر برائی جو ہے اس کو بے سوچے سمجھے تم اختیار کر لو گے, تمہیں احساس بھی نہ ہوگا کہ کس قدر شرم آیا, بے شرمی کی بات ہے, بے حیائی کی بات ہے. کیسے ایک ماں باپ گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے اور ادھر ادھر گلچرے اڑائے. ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا, لیکن یہی ہے بدنگاہی کا انجام, بے پردگی کا انجام. کہ حیا جاتی رہی اور احساس مٹ گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب اپنے لیے مٹ گیا تو اولاد کے لیے بھی مٹ گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
شرط توحید کامل یہی ہے, شرط توحید کامل یہی ہے, عشق ہو آپ کا قلب و جان میں, عشق ہو آپ کا قلب و جان میں. کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں, آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں. کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن, آپ کا رتبہ دونوں جہاں میں, آپ کا رتبہ دونوں جہاں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں, وہ بھلا جائے کس گلستاں میں. نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نام کیسا ہے پیارا محمد, نام کیسا ہے پیارا محمد, جن کے صدقے میں ہی ماں ہے جام, جن کے صدقے میں ایماں ہے جان.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم کیا ہوتے. ہمارے حضرت فرماتے کہ شاید ہم خدا نخواستہ رام چندر ہوتے, لالو بھگت ہوتے, للو بھگت ہوتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کس قدر تکالیف آپ نے اٹھائی, کس قدر قربانیاں آپ نے دیں, اپنی جان کی, اپنے مال کی, ہر طرح قربانی کی. پھر اس طرح تکالیف اٹھا اٹھا کر پھر صحابہ نے کتنی تکالیف اٹھائیں. اس طرح ہم تک آج ایمان پہنچا، اسلام پہنچا، ورنہ ہم خدا نخواستہ جہنم ہی میں جا رہے ہوتے. کس قدر احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ کا حق کیوں نہ ہو، کس قدر بھی کثرت سے درود شریف پڑھ لیا جائے، آپ کی محبت کا حق اور آپ کے احسان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائے.
یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں. یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان.
آخری شعر ہے،
کیا کہوں رفعت شان گنبد،
رفعت معنی بلندی،
کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں. کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان میں، کچھ نہیں دم ہے اختر زبان. آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان.
بس بھائی، اللہ تعالیٰ اس زندگی کی ہم کو قدر نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دریا کے اندر انگلی ڈالے اور پھر اس کو نکال کر دیکھے کہ اس انگلی میں کیا آیا ہے، تو اس دریا کے پانی سے اس انگلی میں جو حاصل ہوا اس کو اتنی نسبت، کتنی نسبت ہوگی، انگلی میں کتنا پانی لگ سکتا ہے، اور دریا اور سمندر کی کوئی حد نہیں ہے. تو فرمایا کہ آخرت کو دنیا کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں، اتنی قلیل اور اتنی حقیر زندگی ہے، اتنی بے وقت زندگی ہے دنیا ہے، کہ اس کے پیچھے ہم لوگ اپنی پوری پوری جان لگا دیتے ہیں، پورے پورے اوقات کو صرف کر دیتے ہیں، اور ہر طرح کی قربانی پر جلدی تیار ہو جاتے ہیں، فوراً ہم تیار ہو جاتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور ہر طرح کی تکلیف بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں. تو لیکن کرنا کیا چاہیے کہ عقل سے سوچنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند تو وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنی ناجائز خواہشات کو تابع کر لیا. من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کے لیے خوب ذخیرہ اکٹھا کر لیا، خوب اس کی تیاری کر لی. اور والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز یعنی مسکین، بیوقوف، نا سمجھ آدمی وہ ہے جو اس پہ دن رات صرف کر رہا ہے اور اپنی خواہشات جو جی میں آیا بس وہ کر ڈالا، جس پر اختیار ہو سکا وہ کام کر ڈالا، کہ دل چاہ رہا ہے تاش کے لیے، دل چاہ رہا ہے وہ شراب پی لیا دل چاہ رہا ہے کوئی ناچ گانا کر لیا دل چاہ رہا ہے تو خرافات ٹی وی میں اور اس میں اس میں دیکھا اور دل چاہا تو یہ آج کل جو ذرائع ابلاغ ہیں میڈیا الیکٹرانک میڈیا جس کو کہتے ہیں اس میں واٹس ایپ ہو گیا یوٹیوب ہو گیا فیس بک ہو گیا نہ جانے کیا کیا ہے اور کوئی تو براہ راست گناہوں میں ملوث ہے اور کوئی اس کو نہ پوچھنے والا نہ دیکھنے والا اور نہ ہی کوئی سمجھانے والا پورا گھرانہ جو ہے وہ اسی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے آج بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی اپنی ذاتی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں یا اللہ ہم کیسے تھے اور اگر آپ کا فضل نہ ہوتا تو ہم بھی وہ نہیں جیسے ہوتے ہم بھی یہی کام کر رہے ہوتے اور ہم کو احساس بھی نہ ہوتا تو آپ کی کتنا بڑا فضل ہے کہ اتنی تو ہمیں احساس تو ہے کہ یہ چیز گناہ ہے فرق تو ہے اس میں گناہ میں اور نیکی میں اگرچہ عمل میں تو کچھ بھی نہیں ہے انتہائی کمزور ہیں لیکن فرق تو معلوم ہے کہ بھائی یہ راستہ اچھا نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس قدر اس میں آگے جا چکے ہیں کہ بیچاروں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں خود بھی جہنم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اولاد کو بھی دھکیل رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ وہ روک رہے ہوں اولاد نہ رکتی ہو دھکیل رہے ہیں جہنم میں مجبور کر رہے ہیں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مجھے حیرت ہوئی تعلیم کے اندر میں نے کہا کہ بھئی ایسے کیسے ضروری ہو گیا نہیں کہا نہیں یہ وہاں کا رول ہے کہ ایک لڑکا ضرور ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے گا یہ کپل جو ہے بن کے بیٹھیں گے اب بتائیے کہ کیسے ایمان محفوظ رہے گا ایمان تو جل کر خاک ہو جائے گا بندہ پاک کیسے رہے گا ناپاک رہے گا ہر وقت اور اس کے قلب کے اندر کس قدر دلازت ہوگی کس قدر گندا اور اندھیرا دل وہ ہوگا کہ جس میں خدا تعالیٰ کی اتنی محبت بھی نہ ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتنی بھی حقیقت نہ ہو اور لعنتی کام میں وہ ملوث ہے تو دنیا کا بھی نہیں رہتا پڑھائی میں کہاں پھر دل لگتا ہے پھر ٹیوشنیں کرو بھاری بھاری ٹیوشنیں اسی لیے کر رہے ہیں ہزاروں روپیہ ٹیوشن کے دے رہے ہیں اور صبح سے لے کے رات تک پڑھائی کے سوا کوئی کام نہیں کیا وجہ ہے کہ جو پڑھا تھا وہ سب بھول گئے پھر دوبارہ اس کی مشق پھر دوبارہ اس کی مشق صبح سے شام تک یہ اور بیچارے پھر مشکل سے آدھی زندگی کمانے کی ملتی ہے اور اسی میں جو ہے وہ صرف ہو جاتے ہیں پوری زندگی خرچ ہو جاتی ہے تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ حسن خاتمہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ ہر روز اپنے موجودہ ایمان پر ہم شکر کریں جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے جو اعمال صالحہ ہم کو عطا فرمائے ہیں اور جن گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے اس پہ خوب 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 شکر ادا کریں اور دوسرے یہ کہ اس بچنے کو اپنا کمال اپنی استعداد نہ سمجھے کہ ہم نے بڑے مجاہدہ کر لیا بڑے بزرگوں کی صحبت میں رہے بڑے فلاں صاحب سے بھی ہم بیٹھے ہیں اس لیے جو ہے وہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ہم نے نماز پڑھتے ہیں ہم ایسی محفلوں میں نہیں جاتے تو یہ نہیں بھائی یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کیونکہ یہ راستہ ہی ایسا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل نہ فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء کہ ممکن ہی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی فضل و رحمت نہ فرماتے تو تم میں سے کوئی قیامت تک بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے ہم اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں فرمایا کہ ما اصابك من حسنة فمن الله جو نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اس محبت کی وجہ سے فرمایا کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو ہمیں اپنا بنانا ہے جب فیصلہ فرما دیتے ہیں تو سارے کام پھر خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے انتظام ہو جاتے ہیں ہے نا حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے ہمارا نام ہی نام ہے کار فرما تو لطف ہے ان کا ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، خود ہی وہ ہاتھ میں قلم پکڑوا دیتے ہیں، پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ماں باپ اپنے بیٹے کو لکھواتے ہیں، مشق کراتے ہیں کہ ایسے لکھو ایسے لکھو، پھر وہ ٹیڑھا میڑا لکھتا ہے، کہتے واہ شاباش بہت اچھا کیا بیٹے ماشاء اللہ، ہے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. لیکن جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو یاد کر کے روتا ہے، ان کو آنسو آتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا تھا، میرے تو ماں باپ ہی نے سارا یہ کیا اور میں سمجھتا رہا کہ یہ تو میرے یہ میری بڑی صلاحیت ہے، میں نے بڑا تیر مارا بڑا آگے بڑھا، یہ تو میرے ماں باپ نے سارا مجھے سکھایا کیا. اور تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو چلاتے ہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، وہ بار بار اٹھاتے ہیں اپنے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتے ہیں، اللہ ان کو بار بار اٹھاتے ہیں، گرنے نہیں دیتے، گر جاتا ہے پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر گر جاتا ہے پھر اٹھا لیتے ہیں، ایسی محبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو مگر یہ ہے کہ بندے کا کام اتنا تو ہو کہ وہ عاجزی سے مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے راستے میں چلنا چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی، کمزور ہوں، معاشرہ ہے، دفتر والے ہیں، دوست یار ہیں، ایک زندگی گناہوں میں کٹ گئی، ایک زندگی اس ماحول میں کٹ گئی، تعلقات ایسے بڑھ گئے دنیا داروں سے، ہم دنیا دار رہے ایک زمانے تک، اب ہمت نہیں ہوتی، اللہ کیسے اس کو ہم منع کریں، کیسے ہم اس کا سامنا کریں. تو اللہ سے مانگتا تو رہے، اور جو کام اللہ تعالی نے کرنے کو بتلایا ہے، کونوا مع الصادقین، یا اولیاء اللہ کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، تو تمہارے اندر یہ ہمت اور حوصلہ بھی پیدا ہوگا، تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ کا نور بھی آئے گا. اس لیے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دلوں سے راہ ہوتی ہے، ان میں روزن ہوتے ہیں، کھڑکیاں قلب کے اندر کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس کھڑکی سے اس کھڑکی میں مال منتقل ہوتا رہتا ہے. تو جب کوئی دنیا دار آدمی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ دنیا دار اپنی طلب سے جاتا ہے کہ مجھے کچھ دین حاصل کرنا ہے، مجھے کچھ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، تو وہ اللہ والے کو اس کی دنیا داری نقصان نہیں کرتی، اس لیے کہ دنیا دار اللہ والے کے پاس اپنی طلب سے آیا ہے. ہاں اگر وہ کوئی ایسا آدمی جو دیندار ہے وہ کسی مالدار کے پاس جائے گا یا کسی گناہگار کے پاس چلا گیا، چلو لاؤ تھوڑی گپ شپ کریں، تو پھر اس کا اثر، کیونکہ یہ اپنی طلب سے گیا، یا اس کو اللہ والا کیا کہیں گے جو گناہگاروں کی صحبت میں بیٹھے گا، مقصد یہ ہے کہ وہ دین حاصل کرنا چاہتا ہے، دین کے راستے میں چل رہا ہے. تو اگر وہ ایسی بری صحبت کی خواہش کرے گا، بری صحبت میں بیٹھے گا، تو پھر اس بری صحبت والے کا اثر اس کے اوپر پڑے گا، طالب کے اوپر مطلوب کا اثر پڑتا ہے، یہ مراد ہے. تو ایسی صحبتوں سے بھی، بری صحبتوں سے بچنا، اور اولیاء اللہ کی صحبتوں میں دن رات اٹھنا بیٹھنا. کونوا مع الصادقین کا ترجمہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر روح المعانی کے نام سے مشہور ہے، 14 جلدوں میں ہے اور عربی زبان میں ہے، اور پورا عرب ان کا معتقد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، کونوا مع الصادقین، کہ کتنا رہو، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کتنا رہو، تو فرمایا کہ اے خالقتهم لتكونوا مثلهم، اتنا تو رہو کہ ان کے مثل ہو جاؤ، ان کے مثل ہو جاؤ، جیسے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسے وہ کھاتے پیتے ہیں، اور جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے سوتے ہیں، جیسے جاگتے ہیں، جیسے اور دوسری دنیا کے معمولات تو سبھی ہی کرتے ہیں، کیونکہ اسباب ہے، دنیا دار الاسباب ہے، کام تو سارے انہوں نے بھی کرنے ہیں، ہم نے بھی کرنے ہیں، لیکن انداز بدلے ہوئے ہیں. انداز کون سے ہیں؟ انداز محبوب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. انداز وہ ہیں جو محبوب کے انداز ہیں، محبوب پاک کے محبوب کے انداز ہیں، محبوب پاک کے محبوب کے انداز ہیں، جو ان کو پسند ہیں، ہے نا، جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے، جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. ہم ان کے انداز بدلے ہوئے ہیں، ان کے انداز محبوب پاک کے محبوب انداز ہیں، محبوب پاک کے محبوب انداز ہیں، یوں کہہ لیجئے. تو محبوب پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب انداز جو اپنائے گا وہ بھی خدا کا محبوب ہو جائے گا، ہے نا، اور گناہوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، گندی چیزوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. بھائی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، نا سمجھ ہوتا ہے، تو کھیل رہا ہے، اس نے کہیں پاخانہ کر دیا، اب جو ہے اس کو کچھ خبر نہیں ہے. بچپن میں ہم نے یہ نظارے دیکھے ہوئے ہیں, چھوٹے بچے اپنے پاخانے پیشاب سے کھیل رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گندی چیز ہے. تو جب تک ناسمجھ ہوتا ہے, عرفان نہیں ہوتا, معرفت نہیں ہوتی, پہچان نہیں ہوتی, آدمی گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. اور جب سمجھ آ جاتی ہے تو سمجھ کیسے آتی ہے, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے اس کے نور قلب کے فیضان سے قلب میں وہ نور آ جاتا ہے کہ اندھیروں سے نفرت ہو جاتی ہے, گناہوں سے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں اور غفلت سے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں. جب وہ اولیاء اللہ کے پاس رہتا اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کے قلوب کے انوار دلوں سے دلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں, اور جب روشنی, یہ نور کی روشنی کسی اللہ والے کے قلب سے لوگ ساتھ بیٹھنے والے والوں کے قلوب میں داخل ہوتی ہے تو دل میں روشنی ہوتی ہے, اور جب روشنی ہوتی ہے تب اندھیرے کی معرفت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں ارے اندھیرا, یہ روشنی کہاں سے آئی, اجالا کہاں سے آیا. تو یہ تو بھائی ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ روشنی کتنی پیاری چیز ہے, کتنی اچھی چیز ہے, کتنا اس سے مزہ آ رہا ہے, کتنا سکون اور راحت ہے. اب اگر بجلی نہ ہو صبح سے شام تو آدمی گھبرا جاتا ہے کہ بھائی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کیا کریں, کہاں جائیں, کس طرح کھائیں پیئیں, کیسے زندگی کے عمر کو انجام دیں. اور جب روشنی آ گئی, واہ بھائی بڑی پیاری چیز ہے, تو اب اندھیرے سے نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی, ارے یہ اندھیرا اچھا نہیں. تو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھ کر گناہوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ گناہ ہے, کتنی گندی چیز ہے, ہم گناہ اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں. فرمایا کہ شیخ مرید کا آئینہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں کہ اچھا ہمارے اندر تو یہ ہے, ہمارے اندر یہ ہے, ہم اس گناہ میں ملوث ہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا. تو جب معلوم ہو جاتا ہے تو کون شخص ہے جو بری چیز کو ساتھ رکھے, ہے نا, پھر تو کہتے بھائی اس کو ہٹاؤ, اس میں ہمیں مزہ نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, یہ نفرت ہے ہمیں اس چیز سے, پیشاب پیخانے سے ہمیں نفرت ہے, اس کو ہٹاؤ. اب ہم جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ برا راستہ ہے. وہ مولانا رومی کیا بات فرماتے ہیں, باز سلطانم گشم نیکو پیم فارغ از مردارم و کرگس نے. فرماتے ہیں کہ میں اب جو ہے مردار کھانے سے میں اب فارغ ہو چکا ہوں, بیزار ہو چکا ہوں, میں بالکل اس سے نفرت کرتا ہوں مردار کھانے سے, یعنی یہ حسین جو لاشوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور پیٹ میں اس کے ان کے گندی ہوا اور گو بھرا ہوا ہے, صرف اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ان پر ایک چمڑی ایسی دے دی ہے جو برائے امتحان ہے, اور اس کی حقیقت اندر ہمیں معلوم ہے, تو وہ حقیقت اس پر آشکار ہو جاتی ہے. او ہو, ارے ہم اوپر 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 سے دھوکہ کھا رہے ہیں. جیسے وہ مثال میں پیش کرتا ہوں کہ بھینسوں کا جو بھاڑا ہوتا ہے تو ان کو بہت گوبر ہوتا ہے بھینسوں کا, ان کا مقصد خالی کھانا اور ہگنا اور دودھ دینا, تین ہی مقصد ہوتے ہیں. تو ان کے جو گوبر ہوتا ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے, تو جس جگہ وہ گوبر جمع کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہرا ہرا فنگس آ جاتا ہے, کائی آ جاتی ہے ہرے رنگ کی, جو دور سے دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے, بہت ہی دل فریب نظارہ ہوتا ہے. دل فریب, دل فریب کے معنی دھوکہ دینے والا, دل کو دھوکہ دینے والا, تو دل فریب نظارہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے کہ اگر اس میں پیر رکھ دو تو سب حقیقت پتہ چل جائے. تو کہتے ہیں کہ فارغ از مردارم ہو کر گس نے, اب میں نے اللہ والے سے تعلق کر لیا اور گناہوں کو اب میں چھوڑتا جا رہا ہوں, اور قلب کو اپنے ذکر اللہ کے نور سے منور کرتا جا رہا ہوں. اب میں نے یہ مردار کھانا چھوڑ دیا, گندی غذا کھانی, گناہوں کی غذا کھانی میں نے چھوڑ دیا, مردار پر مرنا میں نے چھوڑ دیا, ان لاشوں پر مرنا میں نے چھوڑ دیا. باز سلطانم گشم نیکو پیم, میں تو اب سلطان کا باز بن گیا ہوں, جو عالی ہمت اور عالی حوصلہ ہوتا ہے اور سارے معاشرے کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے کہ نہیں, میرا راستہ اگر ہے تو صرف اور صرف میرے مالک اور میرے خالق, میرے پالنے والے کا راستہ ہے, اور طریقہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بس اب میں یہ مردار سے فارغ ہو چکا ہوں, بیزار ہو چکا ہوں, اب میں باز شاہی بن چکا ہوں, میں اللہ والا بن چکا ہوں, اب جو ہے میری غذا بجائے یہ مردہ لاشوں کے, اب میری غذا اللہ اللہ کرنا ہے, اب میرے نعرے لا الہ الا اللہ کے ہیں, اب میری آہوزاریاں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے اللہ کیسے گناہوں میں پڑا تھا کیسی گندگی اور غلاظت میں میں پڑا تھا، اب میری آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے سیراب ہو رہی ہیں، میرے قلب کو سیراب کر رہی ہیں۔ پہلے مردہ لاشوں سے جی لگاتا تھا، گندی فلموں سے جی لگاتا تھا، تاش اور شراب اور زنا اور یہ سب سے میں ملوث تھا، مروث تھا، اس کی غلاظت جو ہے مجھ پر چھائی ہوئی تھی۔ اب جو ہے یہ پاک و صاف میں ہو رہا ہوں اور اپنے قلب کو اپنے آنسوؤں سے میں سیراب کر رہا ہوں۔ ہاں، ہر دفعہ جب بندہ آہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی منزل قرب میں، جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں منزلیں پیش راہ کرتا ہوں، میرے حضرت کا شعر ہے، ایک آہ نکلتی ہے اس کا درجہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، پھر آہ نکلتا ہے پھر اور درجہ بڑھتا ہے، پھر آہ کرتا ہے پھر درجہ اور بڑھتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ محبوب پاک سے استغفار کرنا اور آہ و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونا، اس کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا منزلیں پر منزلیں یہ مارتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، محبوب، اور فرمایا کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کیا ہمیں گناہگار بندوں پر رونا، آہ وزاری کرنا، کیونکہ نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، بیچارے گر گئے تھے، اب جو ہے اپنی خطاؤں پر رو رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے، ہم نے تو بڑا ظلم کر لیا، ان کے چکر میں ہم آ گئے، ہمارے بابا آدم کے بھی یہی بھول ہو گئی تھی، تو اللہ انہوں نے ربنا ظلمنا کا نعرہ لگایا تھا، تاویلیں پیش نہیں کی تھیں، تاویلیں نہ کرے کہ یوں ہو گیا تھا وہ، بلکہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو حبوط فرمایا کہ آپ نکل جائیے دنیا میں جائیے، اب آپ کی جو ہے وہاں ہم نے انتظام کر رکھا ہے، پھر جیسے ہی ربنا ظلمنا، یا اللہ ہم سے تو ظلم ہو گیا، ہم نے آپ کا کہنا نہ مانا، اور تفاسیر میں لکھا ہے قرآن پاک میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے بھول ہو گئی تھی، اور بھول بھی کیوں ہو گئی تھی کہ شیطان نے آ کر ان سے قسم کھائی کہ خدا کی قسم تم جو ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں جو ہے تم ہمیشہ ہی نیا رہ جاؤ، تو اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ یہیں رہنے لگو گے، تو اس محبت بواسطہ محبت کے میا کے کہ کہیں میں اپنے مالک سے دور نہ کر دیا جاؤں، وہ انہوں نے کھا لیا، بھول کر اس کو کھا لیا، اپنے اللہ کی محبت میں ہی اس کو کھایا، نافرمانی کا خیال بھی ان کو نہ تھا، ولم نجد لہ عزما، اللہ فرمارے ان کا ارادہ نہیں تھا یہ، وہ بھول گئے تھے، فنسی آدم کو بھول گئے تھے، تو اللہ وہی خطا ہم سے ہو رہی ہے، تو وہی نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے تو اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر کے ہم نے آپ کا کیا بگاڑا، آپ کسی کے محتاج نہیں، آپ ہمارے گناہوں سے آپ کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اسی طرح سے ہماری نیکیوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہمارے گناہوں سے ہمیں ہی نقصان پہنچا، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کھائیں گے تو پھر کون کھائے گا ہمارے اوپر رحم، ہے نا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ اگر نہیں ہم پر رحم فرمائیں گے تو ہم تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے، خاسرین میں ہو جائیں گے، تو جو نعرہ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا آدم نے لگا ہے وہی ہم بھی رو رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، بس ادھر سے معافی کے پروانے پر پروانے جاری ہوتے ہیں، بلاؤ اس کو محبوب۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرۃ ربکم، کیسا پیارا عنوان، اور یہ تفاسیر ایسی محبت سے ہمارے حضرت پیش کرتے ہیں کہ وجد آ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک گویا آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چلنے کو نہیں فرما رہے کہ اے بندو چلو میری طرف آ جاؤ، تو سارے دوڑ کر آؤ میری طرف اور اپنے رب سے مغفرت لے جاؤ، واہ واہ، پھر کیا فکر ہے، کیا پریشانی ہے، اللہ کا راستہ اسی طرح طے ہوتا ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے، بھائی بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور جو بزرگ نے فرمائی بڑے کام کی نصیحت کے، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ در حقیقت ہم اس ماحول میں رہتے رہتے ان ٹھوس چیزوں کو مادی چیزوں سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ اب جنت ہمارے لیے ایک خیالی چیز ہو گئی ہے، تصوراتی امیجنری چیز ہو گئی، دوزخ بھی جنت بھی، کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کتابوں میں لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ارے بھائی اس دنیا سے کہیں زیادہ ٹھوس اصلی ٹھوس چیز تو جنت اور دوزخ ہی ہے. اللہ تعالیٰ دوزخ سے تو اپنی پناہ میں ہی رکھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں، جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرمائے بلا استحقاق، اور ان اعمال کی توفیق دے جو اس جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جو کمی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنے فضل سے خزانے غیب سے پورا کر کے ہمیں تو وہاں پہنچا ہی دے جنت الفردوس میں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور تمام اولیاء اللہ کا پڑوس اللہ تعالیٰ ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بھائی بس یہ ہے کہ اپنے اوقات کو فارغ کرنا اور اس طرح کے دنیا، بھائی دیکھیں ابھی باہر جائیے آپ چلیں، اب درمیان میں نہیں آئیے، جب ہم بلائیں گے جب آئیے، جلدی سے جائیے. تو اپنے اوقات کو نکالنا ہے. ہمارے طائف صاحب فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. ایک چین بنی ہوئی ہے، اس کام سے اس کام، اس مصروفیت سے اس مصروفیت، پھر مصروفیت کے اندر، مصروفیات کے اندر بہت سے کام ایسے آ جاتے ہیں جو اچانک سے غیر متوقع، یہ کام پڑ گیا، وہ پریشانی آ گئی، کوئی دکھ بیماری آ گئی، سب چلتا رہے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لمبی سی لکیر کھینچی، اور پھر کچھ آڑی اس کو کراس کرنے والی لکیریں بھی کھینچی، پھر ایک مربع بنایا، اس میں سے وہ لکیر جو سیدھی لکیر تھی وہ باہر نکل رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو احاطہ ہے مربع، یہ زندگی ہے، کم و بیش جو مفہوم ہے اس حدیث کا، اور یہ لکیر جو ہے یہ جو باہر نکل رہی ہے یہ آدمی کی خواہشات ہیں، یہ آدمی کی خواہشات ہیں جو اس کے مرنے کے بعد تک کیا ہے اس کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، حالانکہ اس کی موت تو یہاں ختم ہو گئی، اس کی حد ختم ہو گئی، اس نے پلاننگ اس سے آگے کی ہوئی ہے کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی. اور یہ جو لکیریں درمیان میں ہیں یہ حوادث ہیں، کہ یہ حوادث اور مصروفیات اور پریشانیاں سب چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے، حتیٰ کہ انسان جو ہے اپنی تمناؤں کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی پھر بھی ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، یہ انسان کا حال ہے. تو عقل مند انسان وہی ہے کہ، اور عاجز کی تکمیل یہ ہے کہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ اپنی ناجائز خواہشات، اور یعنی جیسی بھی خواہشات ہوئی جائز ہے کہ ناجائز، اس میں اس قدر لگ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا بڑی بڑی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دیں گے، یہ کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ، کیسے برابر کر دیں گے، چلو بخش دیں گے لیکن انعامات سے محروم. فرمایا کہ بھائی جنت اتنی بڑی ہو گئی، جیسے اس دنیا کے اندر بھی قاعدہ ہے کہ ایک پانچ آدمی ہیں اور ایک ہی کوٹری ہے رہنے کے لیے، تو کتنی تنگی ہوگی، جب اس کو ایک بڑا کمرہ مل گیا، ساتھ میں ایک صحن بھی مل گیا، ایک بیت الخلاء الگ مل گیا، یہ چیزیں مکانیت مل گئی، تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھائی واہ ماشاءاللہ اب بہتر گھر ہے. پھر اس کے بعد 200 گز پہ شفٹ ہو گیا، ارے بھائی ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھا وسیع گھر ہے، بہت اس میں آرام ہے. پھر 500 گز پہ کمال ہے بھائی، اس میں تو اور بھی زیادہ. تو جنت بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی دیں گے، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اس کے مطابق جنت ان کو اور فراغ دیتی جائیں گے، فراغ، تو وہاں جا کر خوشی ہوگی، اچھا ہماری حد اتنی ہے جنت کی، او ہو یہاں سے. اور فرمایا کہ ایک جنتی کو جو ادنا سے ادنا جنتی ہوگا اس کو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، 10 گنا اس دنیا کے. تو اندازہ لگائیے کہ جو ادنا سے ادنا جنتی ہے، اور جس کی جتنی بڑی جنت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کو وہاں خوشی ہوگی، اتنے ہی زیادہ اس پر انعامات ہوں گے. کل ہماری پوتی پوچھ رہی تھی کہ کیا وہاں چاکلیٹ بھی ہوگی، کیا وہاں ویڈیو بھی ہوگی، کیا وہاں یہ بھی ہوگا. ہم نے کہا بھائی ویڈیو کیا چیز ہے، ویڈیو تو گندی چیز ہے، ویڈیو سے کہیں زیادہ اچھی چیز ہوگی، اتنی اچھی چیزیں ہوں گی کہ آپ کو خوش ہو جائیں گے. تو بہت خوش ہوئی کہ اچھا وہاں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، وہاں جھولے بھی ہوں گے. بھائی کیا نہیں ہوگا، جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ عادت للعباد الصالحین مالا عین رات، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں جمع کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی. ابھی تو ہم تو ابھی تک وہ تحقیقات ہی ہو رہی ہے, ایجادات ہی ہو رہی ہیں, وہاں تو کیا کچھ وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ہمارے لیے. یہ چیزیں تو بالکل بے حقیقت ہیں بھائی, ان چیزوں کے آگے جو جنت میں جو نعمتیں ہم کو ملیں گی, ہے نا. تو فرمایا کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی قلب پر گمان بھی نہ گزرا ہوگا کہ اچھا یہ بھی ہے وہاں, ارے یہاں تو یہ بھی ہے, ارے یہاں تو یہ بھی ہے. اچھا کہنے لگی کہ کیا وہاں دکان بھی ہوگی, کپڑے خرید سکتے ہیں, کہ ہاں بڑے واقعی بڑی بڑی مارکیٹیں ہوں گی, بازار ہوں گے وہاں, عجیب و غریب بازار ہوں گے, اور ان میں کپڑے اور کھلونے اور نعمتیں طرح طرح کی سب وہ بھی ہوں گی, اور ہر جنتی کو اس کے درجے کے اعتبار سے ٹوکن ملیں گے کہ آپ اتنے کی شاپنگ کر سکتے ہیں, اس سے بڑا جنتی ہوگا اس سے زیادہ کی شاپنگ کر سکتا ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم, کیا بس ایک محض باغ اور درخت اور لگے ہوئے اور پرندے اور نہریں سمجھتے ہیں؟ ارے جنت حکیم علومت فرماتے ہیں اس قدر پر ہوگی نعمتوں سے کہ فرصت بھی نہ ہوگی, فرصت بھی نہیں ہوگی, مزہ ہی مزہ, عیش ہی عیش. اور جو پچھلے ہفتے شاید میں نے یہی عرض کیا تھا کہ بس کے پیچھے ہم نے لکھا دیکھا کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے, افسوس سے احتیاط بہتر ہے, بس کے پیچھے لکھا ہے کہ بھائی آپ یعنی احتیاط سے گاڑی چلائیں بجائے اس کے کہ آپ بے احتیاطی کریں اور آپ کی ٹکر ہو جائے, آپ کو نقصان پہنچ جائے, تو اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا. تو بھائی اس کو اس معنی میں ہم سمجھیں کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے کہ بھائی کہتے ہیں چلو تھوڑا سا گناہ کر لے, ارے بھائی نہیں, دیکھو ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر 10 گلاس, ہمارے حضرت ہی نے مثال دی رحمت اللہ علیہ نے کہ 10 گلاس پانی کے رکھے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک آدمی پینا چاہ رہا ہے ٹھنڈا بہت اچھا صاف ستھرا کرسٹل کلیئر پانی ہے 10 کے 10 گلاس میں, لیکن ایک آدمی آتا ہے کہتے بھائی ٹھہرو ٹھہرو اس کسی ایک گلاس کے اندر جو ہے نا وہ پیشاب کا قطرہ پڑ گیا ہے غلطی سے, تو ایسا کرو آپ یہ چھوڑ دو یہ والا, کہے گی یہ کہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں جو ہے کس کے اندر وہ ہے, لہٰذا وہ 10 کے 10 گلاس چھوڑ کر بھائی پانی پینا ہی نہیں, ہم پیاسے اچھے. لیکن دین کے معاملے میں ہم نہیں احتیاط کو استعمال کرتے کہ بھائی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض تو نہیں ہوئے, ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے, تو نہیں وہاں ارے یہ 10 تاویلیں پیش کر دیتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ ہو, چلو ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں ہم کس قدر محتاط ہونا چاہتے ہیں, ہے نا. یا کہے کہ بھائی 10 گلاس کے اندر اس میں سے کسی میں ایک زہر کا قطرہ ہے تو کبھی بھی نہ پیے گا, کہے گا بھائی میں پیاسا ہی اچھا, میں پورا دن پیاس میں رہ لوں گا, میں معلوم نہیں کس گلاس میں جو ہے یہ زہر ہے تو میں کیسے پی لوں. مگر دین کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ بھائی بڑا وسیع میدان ہے, جو چیز چاہے اپنی جائز کر لی, جو چیز کاز ابدی, اس میں دین میں اتنی سختی نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی جواب فرمایا کہ دین میں اگر اتنی سختی نہیں ہے تو اتنی نرمی بھی نہیں ہے کہ جب چاہو خدا کو ناراض کر دو, اپنے مالک کو ناراض کر دو, اتنی نرمی بھی نہیں ہے, ہے نا. اور پھر انہوں نے لکھا, خط پڑھ کے سنایا تھا, انہوں نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کو بھی لے کر چلنا ضروری ہے, دنیا کو بھی. تو حضرت نے جواب فرمایا کہ بھائی آپ دنیا کو لے کر چلنا ضروری سمجھتے ہیں, ہم دین کو لے کر ضروری سمجھتے ہیں. دین کو لے کر چلنا, ہم اپنے اللہ کو لے کر چلنا ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ ہمارا پالا تو انہی سے پڑھنے والا ہے. آپ تو وہاں نہیں آئیں گے ہمیں بچانے, آپ تو وہاں ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں. وہ محشر کا وہ دن ہے کہ دودھ پلانے والیاں اپنی بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی, حمل گر جائیں گے, لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, اس وقت کون کام آئے گا ہمارے؟ تو آپ کیا کریں, آپ کی بات مان کے ان کی بات کیوں نہ مانیں؟ تو ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا ضروری سمجھتے ہیں. دنیا ضرور نبھائیں گے لیکن اتنی نبھائیں گے جتنا ہمارے مالک کو پسند ہے, ہماری مالک کی مرضی کے خلاف نہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے حضرت نے جو نصاب کہہ لیجئے, معمولات کہہ لیجئے, بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں, یہ کوتاہی جو ہے ان کے لیے بڑا نقصان ہے. آج بھی ہم نے حدیث شریف پڑھی ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو وہ نصف ترازو کو بھر دیتا ہے. ترازو کون سی میزان جو اللہ تعالیٰ قائم کریں گے محشر میں, تو آدھی ترازو اس قدر اس کا درجہ ہے, اس قدر. یہ تو ہم سنتے ہیں کہ ایک نیکی کے 10 نیکیاں ملیں گی, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو دس نیکیاں مل گئیں، لیکن اس کا درجہ کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو نصف ترازو کو بھر دیتا ہے، اور پھر جب الحمدللہ کہتا ہے تو پوری ہی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اب یہاں دو معنی ہیں کہ یا تو سبحان اللہ اور الحمدللہ آدھا آدھا ترازو بن کے مکمل ہوا، یا صرف الحمدللہ کہنے ہی سے وہ پورا ترازو بھر گیا۔ اب یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، مگر بہرحال سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کیا مشکل ہے بھائی، تو دو کلمے اتنے مختصر سے کہنے سے ہمارا پورا کا پورا میزان بھر گیا۔ اور فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کو بھر دیتا ہے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جو خلا ہے کتنا بڑا، یعنی لامحدود سا معلوم ہوتا ہے، وہ سب کا سب اس کی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب سوچئے کہ جو آدمی معمولات میں کوتاہی کرے گا، اس کے قلب میں ایک تو سب سے بڑا نقصان ہی کہ اس کو نور نہیں آئے، اس کے قلب میں نور نہیں ٹھہرے گا۔ فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں جاتا ہے تو ایمان کی گرمی مل جاتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، لیکن جب صحبت سے واپس آ جاتا ہے پھر ویسا ہی دل ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کو اس شیخ سے اپنے ذکر اللہ کا جوہر اور موتی اور خمیرہ جو تم نے حاصل کیا ہے، اس خمیرہ کو خمیرہ کھاتے رہو ذکر اللہ کا، تو کلمہ شریف 100 مرتبہ روزانہ، اور اللہ اللہ کا نام لینا روزانہ، اور اسی طرح 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح درود شریف کی، اور ضرور تلاوت کا اہتمام، چاہے تھوڑی ہو لیکن پابندی ہو، ناغا نہ ہو۔ اور 5ویں چیز ہے مناجات مقبول، 6ٹی چیز کہ دعاؤں کے جو اہتمام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں ان پر خوب اہتمام کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے اور ایک دعا مانگنا ہوتا ہے۔ دعا مانگے ہم اللہ سے مانگے، مانگنے کا انداز ہو، پڑھنے کا انداز تو ٹھیک ہے، وہ بھی معمول تو پورا ہو جائے گا، لیکن بات جب بنے گی جب آہوزاری کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول ہوں۔ فرمایا از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہ آشیریں دہاں، ارے دعائیں کرنے میں اگر مراد نہ بھی ملی لیکن یہ کیا کم شرف ہے کہ اپنے مالک تعالی شانہ سے ہمارا تعلق ہو گیا، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، اور وہ ہماری طرف متوجہ ہیں، ہماری طرف متوجہ ہیں کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگو ہم تیار ہیں فوراً دینے کے لیے، ہے نا؟ تو یہ مناجات مقبول۔ تو جو لوگ ان معمولات میں کوتاہی کرتے ہیں اور شیخ کو اطلاع بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، سخت نقصان میں ہیں، اور ذخیرہ نیکیوں کا اس سے بھی ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں بےچارے، اور دوسرے اس کا نقصان یہ ہے کہ قلب میں وہ نور پیدا نہیں ہو پا رہا جس سے گناہوں کا احساس پیدا ہو، گناہوں سے دل لرزنے لگ جائے، فوراً کھٹک پیدا ہو جائے، کیونکہ نورانی دل جو ہوتا ہے اس کو ذرا سے نقصان سے، ذرا سے گناہ سے بھی نقصان پہنچتا ہے، گھبرا جاتا ہے، فوراً توبہ و استغفار میں لگ کر اپنے گناہوں کی معافی کرا کے اپنے قلب کو پھر نورانی کر لیتا ہے۔ اور جو جس کے دل میں نور ہی نہ ٹھہر رہا ہو تو پھر وہ چھوٹے موٹے گناہ سب چلتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر اس طرح نقصان در نقصان اس کا نقصان ہی ہوتا رہتا ہے۔ نیکیاں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہاں بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور جو ہے معمولات کی پابندی بھی ہو، اور لمحہ بلمحہ موقع بموقع اپنے مالک کو یاد کرتے رہنا۔ ہمارے حضرت احمد خاتون بنگلہ دیش والے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ کثرت سے مجھے یاد کرو، میری محبت کا حق نہیں ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، بار بار یاد کرو، بار بار میرا نام لو، مجھے یاد کرو۔ ہے تو یہ مختلف ناموں سے مختلف مواقع پہ یہ جو سنت دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا۔ ابھی حال میں ہمارے حضرت نے کیسی پیاری دعا ہمیں سکھلائی کہ کھانا کھانے کے بعد کی ایک دعا یہ بھی ہے، کس قدر مزہ ہے اس دعا میں، الحمدللہ الذی اطعم ولا یطعم، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا لیکن خود نہیں کھاتے، خود تو کھاتے نہیں ہیں، من علینا فہدانا، ہم پر ایسا زبردست احسان فرمایا کہ ہم کو ہدایت سے نوازا، کتنی بڑی بات ہے، واطعمنا وسقانا، اور ہمیں کھلایا اور پلایا، وکل بلاء حسن ابلانا، اور ہمارے ساتھ کتنے معاملات احسان کے کر دیا ہم، کیسے طریقے سے ہم کو پال رہے ہیں، کتنی مہربانی سے پال رہے ہیں. ایسی دعاؤں سے تعلق گہرا ہوتا ہے اور اس کے اندر شکر ہی شکر ہے اور عبدیت ہی عبدیت ہے، عاجزی ہی عاجزی ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور اپنے بندوں سے مطلوب ہے، عاجزی اور بندگی. تو اس طرح کی دعاؤں سے اللہ کو یاد کرنا، پھر کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرنا ہے نا، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، یا حلیم کہنا، یا کریم، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. جب دھیان آئے اللہ کا فوراً یہ تین ناموں سے اللہ کو یاد کر لیا، کبھی یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد اس طرح یاد کر لیا، اور کبھی یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایسی یاد کر لیا، کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اور کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. اور ہمارے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نعرہ تھا، یا ربی معاف فرما دیجئے، یا ربی معاف فرما دیجئے، ایسے آنسوؤں سے تر رہتے تھے اور یہ نعرے مارتے تھے. ایسے ہمارے سانسوں کے اندر یہ نعرے بس جائیں، ہمارے قلب بوجاں کے اندر یہ نعرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اللہ کو یاد کرنے کے یہ بس جائیں، تو پھر کیا بات ہے، وہ زندگی پھر زندگی کہلانے کے قابل ہوتی ہے، حیات طیبہ ہوتی ہے اور معیشت زنکا نہیں ہوتی، تلخ زندگی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے معمولات کی پابندی، ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اتباع اور اطلاع اور انقیاد کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سفر ہی سفر رہتا ہے.